الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موزين آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور کے نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردار نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہوئی جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام واقعیت اسکاٹ لینڈ کے مسلمانوں آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں واقعیت جیسے دور تازہ شہر میں ایک اسلامک سینٹر کا ہم افتتاح کر رہے ہیں اور جس طرح اجمل طارق صاحب نے فرمایا ہے اور مسجد کے تمام عوامل اور قوائف آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اسلامک سینٹر کے قیام کو کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے اس پر اس علاقہ کے تمام مسلمانوں کو اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے اور آج ہمارے لیے یہ بھی سعادت ہے اسکاٹ لینڈ کے بلکہ یو کے بہت بڑے بزرگ اور عالم حضرت مولانا مفتی مقبول احمد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ جو علاقہ بھر سے یہاں تشریف لائے ہیں اور ایک دینی مرکز کے افتتاح کے موقع پر یقیناً اللہ کی رحمت کا نزول ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مسجد کی جگہ ہے, قیامت کے دن اس جگہ کا کیا بنے گا؟ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں, ان جگہوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ مجھے اجمل صاحب نے موضوع یہ دیا ہے مسجد اور صحابہ, تو اسی عنوان پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. تو مسجد ہی سے ہم بات شروع کرتے ہیں. مساجد مسلمانوں کا ہمیشہ مرکز رہا ہے. حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جنت ہوگی قیامت کے دن, ایک دوزخ ہوگی, گناہگار جہنم میں جائیں گے, نیک جنت میں جائیں گے, ساری باتیں تھیں, لیکن یہ جو مساجد کی جگہ ہے جہاں عرصہ دراز تک تیری توحید بیان ہوتی رہی ہے, اے اللہ ان جگہوں کا قیامت کے دن کیا بنے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی دنیا کے اندر جگہ مساجد جہاں قائم ہیں آج, ان تمام جگہوں کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع کر کے ان کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے. پوری امت میں جتنی مساجد, ہر مسجد کی جگہ جمع کر کے ان کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. اور جب وہ جنت کا حصہ مساجد بنے گی تو اس سے پہلے وہ اللہ سے درخواست کرے مساجد کی جگہ کہ اے اللہ ہم اکیلوں کو اس اکیلی جگہ کو جنت میں کیوں داخل کرتے ہو؟ جن لوگوں نے ہماری جگہوں پر تیرے گھر کو آباد کیا, جن کے ماتھوں نے سجدے کی ہماری جگہ پر, ہماری سفارش ہے کہ ان کو بھی جنت میں داخل کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے. اور جن لوگوں نے مساجد کی جگہ پر پیسے دیے ہوں یا جو نماز پڑھتے رہے ہوں, وہ تمام کے تمام مسجدوں کی سفارش پر, ان جگہوں کی سفارش پر جنت کا حصہ بن جائے گا. یہ وہ اعزاز ہے جو کائنات میں اور کسی کو نہیں ملتا. مساجد اسلام کا مرکز, مسجد اسلام کا قلعہ ہے. اسلام کی پوری تاریخ کو دیکھیں, تقریباً 40 سال تک تو مساجد میں حکومتوں کے فیصلے ہوتے رہے. حضور علیہ السلام 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے, آپ کی حکومت کا ہیڈ کوارٹر بھی مسجد تھا, اور ملکی انتظام اور انسرام کرنے کو سیاست کہتے ہیں. سیاست لفظ بھی عربی زبان کا ہے. آج کل لوگوں نے سیاست کے نام سے اتنا جھوٹ بولا کہ ہمارے ہاں ہر آدمی یہ کہنے لگا کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے, حالانکہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں سیاست کا معنی ہے انتظام کرنا, اور چونکہ لوگ حکومت کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, تو جھوٹ بولتے ہیں, تو سیاست جھوٹ کا نام بن گیا. حالانکہ اسلامی سیاست کا آغاز ہی مسجد سے ہوتا ہے, ملک کا انتظام کرنا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مسجد کے صحن میں بیٹھ کر حکمرانی کے فیصلے کیے. گویا کہ اسلامی سیاست مسجد سے شروع ہوئی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور تھا, وہ بھی مسجد میں ہوا. حضرت عمر فاروق کا 10 سالہ دور ہے, وہ بھی سارے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور ہے, وہ بھی مسجد میں فیصلے ہوئے. حضرت علی بھی کوفہ کی جامع مسجد میں فیصلے کرتے تھے. اور پھر مساجد سے اتنا لگاؤ تھا کہ مساجد
حقیقی براکت تھی صحابہ کی، اور مساجد ہی میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. حضرت عمر فاروق مسجد میں شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت علی مسجد میں شہید ہوئے. اور علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مسجد کا مصلی، مسجد نبوی کا، اللہ کی عدالت میں کہے گا کہ اللہ میں تیرے پیغمبر کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں اور فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں. یہ مسجد کہے. مساجد اسلام کا قلعہ، اور مساجد پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ بھی بات یاد رکھ. مساجد پر کسی کی ملکیت نہیں. ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو سورج غروب ہونے سے پہلے میری حکومت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق. اور وہ اثر کا وقت تھا، اس کی حکومت تو بہت لمبی تھی، وہ نہیں نکل سکی، وہ نکل نہیں سکتی تھی، وقت تھوڑا سا رہ گیا. تو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات کہی اور فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی نماز مغرب سے پہلے تیری مملکت اپنی مملکت سے نہ نکلی تو طلاق ہو جائے. انہوں نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، اپنی بیوی تو کہو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں چلی جائے، مسجد تیری ملکیت ہے. تو مساجد اسلام کا قلعہ، اسلام کے مراکز ہیں. دیکھیں مسجد کی جو نسبت ہے کسی کا فرق ہے، اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس میں اور مسجد میں اس اعتبار میں کوئی فرق نہیں. آپ کہیں گے جی وہ کیا؟ مسجد اور صحابہ میں ایک ایسی نسبت ہے کہ جو دونوں میں مشترک ہے. مسجد سے وہ نسبت نکل جائے مسجد کی کوئی حیثیت نہیں، صحابہ سے وہ نسبت نکل جائے صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور مسجد اور صحابہ دونوں کی عظمت نسبت کی وجہ سے ہے، اور وہ نسبت اسلام کی نسبت ہے. کیا ہے اسلام؟ دیکھیں یہ جو جگہ ہے، جب یہ جگہ نہیں لی گئی تھی کچھ دن پہلے تو آپ یہاں اندر جوتا لے کر آ سکتے تھے، آ سکتے تھے یا نہیں؟ کوئی پابندی تو نہیں تھی. اب آپ باہر جوتا اتار کر آئے ہیں. کیوں بھی جوتا اتارا؟ اس لیے کہ جب آپ نے یہ جگہ خریدی نہیں تو اس جگہ کی نسبت اللہ سے نہیں، اور جب اس کی نسبت بدل گئی حکم بدل گیا، جب نسبت بدل گئی تو جوتا باہر آپ نے اتار دیا، اب جوتا لے کر اندر نہیں آ سکتے کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی. جس چیز کی نسبت تبدیل ہو جائے اس کا حکم بدل جاتا ہے. ابو بکر جب اکیلا ابو بکر تھا یا اکیلا اسلام کے بغیر تھا تو آپ ابو بکر کو جو مرضی کہیں، عمر کو جو مرضی کہیں، اور عثمان غنی کو جو مرضی کہیں، جب نبی کا کلمہ نہیں پڑا آپ جو مرضی ان کو کہیں، لیکن جب ان کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی حکم ان کا بھی بدل گیا. جب نسبت نبی سے نہیں ہوئی ان کو جتنا مرضی برا کہیں، لیکن جب نسبت پیغمبر سے ہو گئی تو ان کو برا کہنے کی اجازت نہیں. مسجد کی نسبت اللہ سے ہو گئی حکم بدل گیا، صحابہ کی نسبت پیغمبر سے ہو گئی ان کا بھی حکم بدل گیا. دیکھو بات ساری نسبت کی ہے، نسبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اور نسبت ہو جائے تو حکم بدل جاتا ہے. آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوتی کیسے ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت کیسے ہوتی ہے، کہ جب آپ اللہ کے گھر کو اللہ سے منسوب کر دیں ایک جگہ ہو تو نسبت بدل گئی، حکم بدل گیا، جوتا باہر اترے گا، پیشاب یہاں نہیں کر سکتے، پخانا نہیں کر سکتے، برائی نہیں کر سکتے، جوتا نہیں لے کر آ سکتے، گندگی نہیں آ سکتی، پلید آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا. یعنی ایک جگہ ہے، زمین ہے، پتھر ہے، اس پتھر کو اللہ سے جوڑ دیا تو جوتا ممنوع ہو گیا، چیز ممنوع ہو گئی، برائی ممنوع ہو گئی. جب ایک زمین کی نسبت آپ اللہ سے جوڑیں گے تو اس زمین کا حکم بدل سکتا ہے، تو جب انسان کی نسبت پیغمبر سے ہو گئی اس کا حکم کیوں نہیں بدل سکتے؟ زمین کا ذرہ، زمین کے پتھر، یہ پتھر جو ہے گوروں نے لگائے، یہ پتھر گوروں نے لگائے، یہ لکڑی گوروں نے لگائی ہے، یہ الماریاں گوروں نے بنائی ہے، عیسائیوں نے بنائی ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ چونکہ پتھر گورے لگا کر چلے گئے ان کو اتارو تو پھر مسجد بنے گی. آپ نے تو اس جگہ کو پاک کر کے اس طرح یہ اعلان کر دیا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اب یہ اس کی نسبت مسجد سے ہو گئی ہے، بس بات ختم ہو گئی. نسبت مسجد سے ہو گئی، حکم بدل گیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور کا یہ معجزہ ہے. حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مساجدا وطہورا، کہ مجھے پیغمبر، حضور نے فرمایا مجھے تمام انبیاء میں چھ باتوں میں فضیلت حاصل ہے. فضلت علی الانبیاء بست، چھ باتوں میں میرا وہ مقام ہے جو کائنات میں کسی پیغمبر کا نہیں. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلام کا حامل بنایا گیا کہ میں ایک لفظ بولتا ہوں اس میں سمندر سے بڑے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. جوام الکلم و نصرت بالروح، اور مجھے روح اتنا دیا گیا کہ کائنات میں کسی کو اتنا روح نہیں دیا گیا کہ پیغمبر نے نظر اٹھائی دشمن کی تلوار زمین پر گر پڑی. وحلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا. وجعلت لی الارض مساجدا وطہورا، اور میرے لیے پوری کائنات کو مسجد بنا دیا گیا، پوری دنیا کو. ورنہ مسجد جو باقاعدہ طور پر مسجد ہوتی تھی، باقاعدہ ایک جگہ پر آپ مسجد تعمیر کریں وہ بھی مسجد ہے، اور یہاں اب کیا ہے؟ حضور کی امت میں آپ کسی ایک کمرے کو مسجد کہہ دیں وہ مسجد بن جائے گی، ایک گھر کے صحن کو مسجد قرار دے دیں وہاں پر نماز ہو جائے گی، آپ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. آج اگر اس گلی میں ایک گوروں کے تعمیر کردہ ایک مکان اور ایک کمرے میں آپ نے مسجد کو ڈکلیئر کر دیا ہے تو یہ کائنات کے پہلے کسی پیغمبر کی سنت نہیں تھی. حضور علیہ السلام کی امت کی وجہ سے آپ کو یہ سہولت ہے کہ ہر جگہ کو آپ اللہ کی مسجد بنا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا ایک ایسی فضیلت بھی مجھے حاصل ہے جو اور کسی پیغمبر کو نہیں کی، خود ہی مبین نبیون، کہ مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا اور میں ساری کائنات کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، کسی ایک قوم اور ایک بستی کا نہیں آیا. حضور علیہ السلام تو میرے بھائیوں، صحابہ میں اور مسجد میں یہ وجہ مشترک ہے کہ جگہ کی نسبت بدل جاتی ہے حکم بدل جاتا ہے. صحابہ کی نسبت بدل جاتی ہے حکم بدل جاتا ہے. آپ ایک جگہ کو اللہ سے منسوب نہ کریں تو جوتا لے کر آ جائیں، جگہ اللہ سے منسوب ہو گئی جوتا لے کر آنا حرام ہو گیا. آپ ابو بکر و عمر کی نسبت نبی سے نہ جوڑیں تو جو مرضی کہیں، لیکن جب نسبت نبی سے ہو گئی تو وہاں بھی احترام کرنا پڑے گا. یہاں آپ مٹی کے ذروں کا احترام کرتے ہیں، وہاں انسان کا بھی احترام آپ پر لازم آتا ہے. اس لیے کہ نسبت بدل گئی، بات اصل نسبت کی ہے. اور اس نسبت کے عنوان پر بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے. اتنے واقعات ہیں نسبت کے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. میں مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. رشتہ داری نسبت نہیں ہے، رنگ کا خوبصورت ہونا نسبت نہیں ہے، پیسہ نسبت نہیں ہے، خانہ کعبہ میں رہنا نسبت نہیں ہے، مکے میں ہونا نسبت نہیں ہے، برادری نسبت نہیں ہے، رشتہ داری نسبت نہیں ہے. نسبت ایمان کو کہتے ہیں. نسبت کسے کہتے ہیں؟ ایمان. مسجد کی اللہ سے نسبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور صحابہ کی پیغمبر سے نسبت ایمان کا تقاضا ہے. مثال سے آپ بات سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا کا نام ہے ابو لہب. کیا نام ہے؟ ابو لہب. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا علم ہو کہ ابو لہب آپ کا حقیقی نام نہیں تھا چچا، ابو لہب حقیقی نام نہیں ہے، حقیقی نام ہے ان کا عبد العزا. کیا نام ہے؟ عبد العزا حقیقی نام ہے اور کنیت ہے ابو لہب.
تھوڑا سا بیٹا بٹا دیجیے.
تو بات چونکہ نسبت کی ہو رہی ہے تو اس نسبت پر ہی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے چچا ابو لہب اور نام ہے عبد العزا. عبد العزا کا معنی ہے بت کا بندہ، سکے چچا ہے، نسبت بت کے ساتھ، نام ہے ابو لہب اور عرب کے سردار ہیں، والد ان کا متولی تھا کعبے کا، پورے عرب میں ان کا شورہ ہے، روزانہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو سجدہ کرتے، سب کچھ ہوتا تھا. دیکھیں نام ابو لہب، عبد العزا ابو لہب، رنگ کتنا اچھا تھا کہ قرآن پاک میں ابو لہب کا ذکر آتا ہے، اور لہب عربی زبان میں شعلے کو کہتے ہیں، آگ کا شعلہ، یہ جو آگ کا شعلہ ہے اسے لہب کہتے ہیں. ابو لہب، ابو لہب کا معنی لہب کا باپ، یعنی شعلے کا باپ. یہ عربی میں کنیت ہوتی ہے کہ کسی آدمی میں بہت بڑا کمال ہو اس کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے. تو ابو لہب کا معنی ہے شعلے والا. کیا مطلب؟ کہ اتنا خوبصورت کہ جس کے چہرے سے شعلے کی طرح رنگ نکلتا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ شعلے کی لاٹ اس کے چہرے سے نکلتی. ابو لہب کا معنی ہے، معنی ہے کہ اتنا خوبصورت کہ اس کا چہرہ چمکتا اور حسن کی لاٹ نکلتی. اب دیکھو کتنی نسبتیں ہو گئی کہ سرداری کی بھی نسبت ہے، سردار بھی ہے، حسن بھی ہے، حسن کی بھی نسبت ہے، مکے کی بھی نسبت ہے، کعبے کا طواف کرتے ہیں روزانہ اس کی بھی نسبت ہے، سردار ہیں، کعبے کا طواف ہے، قریشی نسل ہے، اعلی خاندان ہے، بہت بڑی نسبت ہے یہ ساری. لیکن پروردگار کو یہ نسبت پسند نہیں آئی. اور قرآن پاک میں فرعون کا بھی ذکر ہے، قارون کا بھی ذکر ہے، حامان کا بھی ذکر ہے، نمرود کا بھی اشارہ پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن کسی کے بارے میں قرآن نے اتنا سخت لہجہ اختیار نہیں کیا جتنا لہجہ پیغمبر کے اس سکے چچا کے لیے اختیار کیا ہے. بلکہ قرآن نے نام لے کر کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو، برباد ہو جائے، تو رسوا ہو جائے. یہ لہجہ اللہ نے کیوں اختیار کیا ہے؟ اس پر غور کریں، یہ لہجہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ کا سکا چچا بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ولادت پر خوشی بھی منائی ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے، ساری تاریخ اٹھائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہی ابو لہب تھا جس نے 100 اونٹ قربان کیے. کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100. خوشی منائی اپنے بھتیجے کے آنے پر کہ یتیم بھتیجا پیدا ہوا، میرے چھوٹے بھائی عبداللہ کی نشانی دنیا میں آ گئی. ابو لہب اچھلتا تھا، کودتا تھا، خوشی مناتا تھا. میرے بھائیوں، جو رسول اللہ کی آمد پر 100 اونٹ قربان کر رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے ابو طالب کو دیکھو کہ ابو طالب تو رسول اللہ کی شان میں بڑے قصیدے پڑھتا تھا، اور ابو طالب نے پیغمبر کی شان میں یہ عربی کا قصیدہ پڑھا، بڑا لمبا قصیدہ ہے، شعر سناتا ہوں. ابو طالب نے کہا وہ اب یز یستقل غمامی بھی بن ہی شمال یتامہ عصمت للارامی، میرے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اس چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے، اور تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ یتیموں کا آسرا ہے، بیواؤں کا سہارا. یہ ابو طالب شیر نبی کی شان میں کہہ رہا ہے. لیکن ان دونوں چچاؤں کو دیکھو کہ ابو طالب کو عربی زبان میں اس کا نام ہے عبد مناف، اور ابو عبد العزا کو ہی ابو لہب کہتے. تو پیغمبر کے دو سکے چچا، نبی کے والد، پیغمبر کے والد کے دونوں بڑے بھائی، ایک کا نام عبد العزا، ایک کا نام عبد مناف. اور ایک کی کنیت ابو طالب ہے، ایک کی کنیت ابو لہب ہے. تو ابو لہب کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور ابو طالب کا اشارہ بھی قرآن میں. قرآن پاک میں پیغمبر علیہ السلام نے جب اپنے چچا ابو طالب کے کان میں کہا، ان کی وفات کے وقت کہا کہ چچا میرا کلمہ پڑھ لے، عملوں کو عملوں کی بات آئے گی تو میں اللہ سے تیری سفارش کر دوں گا، تو کلمہ پڑھ لے، تو نے میری پرورش کی ہے، تو نے مجھے محبت سے سینے سے لگایا ہے، تو میرے دکھ درد میں بڑا شریک ہوا ہے، یہ میرا کلمہ پڑھ لے. تو ابو طالب نے مرتے وقت کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا اختر تم نار علی النار، میں آگ کو پسند کر سکتا ہوں، میں آر کو پسند نہیں کر سکتا. اور یہ بھی کہا ان دین محمد خیر ادیان بریا، کہ میرے بھتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے، لیکن میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اپنے بھتیجے کے دین کو دنیا کے دینوں کا سردار بھی کہا اور اپنے بھتیجے کو سینے سے بھی لگایا. لوگ پتھر مارتے تھے، پیغمبر کو سینے سے لگایا جاتا تھا، اور لوگ کچھ جو مرضی کہتے لیکن ابو طالب پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتا. لیکن ابو طالب کا یہ محبت کرنا، ابو طالب کا نبی کو سینے سے لگانا، ابو طالب کا پیغمبر کی پرورش کرنا، ابو طالب کا اپنے یتیم بھتیجے سے الفت کا اعلان کرنا اللہ کو پسند نہیں آیا، بلکہ اللہ کو پسند کیا تھا کہ نسبت پیغمبر سے ہو جائے، اور نسبت ایمان کا نام ہے. وہ حاصل نہیں ہوئی تو قرآن پاک نے آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر تو چاہتا ہے ابو طالب کلمہ پڑھ لے، لیکن پروردگار کے خزانے میں ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس لیے تو جو مرضی کرے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا. تو اب دیکھو اس نے کہا تھا کہ میں آر کو پسند کرتا ہوں، آر کو پسند نہیں کرتا، نار کو پسند کرتا ہوں، آگ کو پسند کرتا ہوں. گویا کہ ایمان کو ابو طالب نے پسند نہیں کیا، اس کا چچا ہونا کام نہیں آیا، اس کا رشتہ کام نہیں آیا، اس کا مکے میں رہنا کام نہیں آیا. اور ابو لہب کو دیکھو، ابو لہب نے بھی کلمہ نبی کا نہیں پڑھا، اس کا رنگ کام نہیں آیا، سرداری کام نہیں آئی، حسن کام نہیں آیا، سو اونٹ قربان کرنا کام نہیں آیا، کچھ بھی کام نہیں آیا. آپ دیکھو کہ ایک طرف یہ نسبت ہے، ایک طرف نسبت ابو طالب کی بتوں کے ساتھ ہے، ابو لہب کی بتوں کے ساتھ ہے. اس نسبت کی وجہ سے نبی کی ساری رشتے داری کو اللہ نے رد کر دیا، پیغمبر سے ساری محبت کے دعووں کو پروردگار نے رد کر ڈالا، اور اونٹ قربان کرنے کو اللہ نے رد کر ڈالا. اور دوسری طرف ایک اور آدمی ہے، اس کی نسبت کو دیکھو کہ اس کی نسبت کیسی ہے. اس کا تو رنگ بھی کالا تھا، اس کا قد بھی لمبا تھا، وہ مکے میں کبھی آیا نہیں تھا، وہ مدینہ میں کبھی رہتا نہیں تھا، اس کی برادری نبی کی برادری نہیں تھی، وہ عربی زبان جانتا نہیں تھا. وہ اس کا نام بلال تھا، حبشہ سے چل کے آیا تھا. اس کو مرتبہ کتنا اونچا ملا کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں تھا اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا. مسلمانوں یہ نسبت کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ بات نسبت کی ہے کہ جب نسبت رسول اللہ سے ہوتی ہے تو کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور چیز کو معتبر نہیں سمجھا جاتا. اور ایمان کے بغیر جتنی بھی نسبتیں ہیں ان ساری نسبتوں کو سارے استحقار سے اسلام نے ٹھکرا دیا. تو صحابہ کی نسبت ایمان سے، دیکھیں نبی کے سکے چچا کی نسبت نبی کی طرف نہیں ہوئی. تو اللہ نے قرآن میں رد کر ڈالا تبت یدا ابھی لہب وطب، سکے چچا کو قرآن نے کہا کہ تو تباہ و برباد ہو جائے. اور حضرت بلال کو جنت کا وارث بنا دیا کہ حضور جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو آپ نے فرمایا جنت میں میرے آنے سے پہلے کون ٹہل رہا ہے؟ تو اللہ کو بتایا گیا کہ یہ تیرا غلام بلال ٹہل رہا ہے. حضور نے واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھا یہ کون سا تو عمل کرتا ہے کہ میرے جانے سے پہلے تو جنت میں ٹہل رہا ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ، جب میں وضو کرتا ہوں تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، یہ میرا مستقل میرا طریقہ ہے. اللہ کو یہ میرا طریقہ پسند آیا کہ پیغمبر سے ایمان کی نسبت اتنی بلند ہو گئی کہ پیغمبر جنت کے قریب گئے تو پاؤں کا کھٹکا جنت میں ہونے لگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ سکا چچا کہاں گیا، اس کا رنگ کہاں گیا، شولہ مارنے والا حسن کہاں گیا، اس کی رشتہ داری کہاں گئی، اس کا نبی کی عبادت پر خوشی کرنا کہاں گیا؟ اصل بات نہ رشتہ داری کی ہے، نہ علاقے کی ہے، نہ جدراہٹ کی ہے، نہ رنگ کی ہے، اصل بات نسبت پیغمبر ہے. اللہ کے گھروں کو عزت حاصل اللہ سے نسبت ہے، صحابہ کو عظمت حاصل ہے پیغمبر کے ساتھ نسبت کی. نسبت مسجد کی بھی بلند ہے، نسبت صحابہ کی بھی بلند ہے. نسبت اللہ، نسبت مسجد کی بلند ہے اور نسبت صحابہ کی بلند. ان دونوں نسبتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. پہنچ سکتا ہے مسلمانوں, جب صحابہ کی نسبت پیغمبر سے ہو گئی, جب آدمی یہ مان لیتا ہے کہ صحابہ کی نسبت نبی سے ہے تو صحابہ کے خلاف کوئی بات کرنے کا جواز باقی نہیں رہتا. مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان کے, جن لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا متبحر علوم. انہوں نے ایک کتاب لکھی منا, اس کا نام ہے اصحاب رسول کتاب. اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کو دنیا کی تمام امتوں میں سب سے زیادہ مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہے؟ اس پر انہیں گئے, صحابہ کو اس وجہ سے مرتبہ حاصل ہے کہ وہ مکہ میں آئے تھے. انہوں نے کہا نہیں, مکہ میں تو ابو جہل بھی تھا. یا مدینہ میں آئے تھے, انہوں نے کہا جی مدینہ میں تو یہودیوں کے سردار بھی تھے. صحابہ کو اونچا مقام کس وجہ سے حاصل ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ تہجد پڑھتے تھے. انہوں نے فرمایا نہیں, تہجد تو بعد کے لوگ بھی پڑھتے تھے. بات آج کل بھی کئی لوگ تہجد پڑھتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, نماز تو اور بھی لوگ پڑھتے, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں. صحابہ کو اونچا مقام انبیاء کے بعد کیوں حاصل ہے؟ اس وجہ سے قرآن پاک کی 750 آیات کریمہ صحابہ کی شان میں آئی. کتنی آیتیں ہیں؟ 750, کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. 750 آیات کریمہ اللہ نے صحابہ کی شان میں قرآن میں اتاری. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بہت سے جاہل دنیا میں ایسے آئیں گے کہ جو اللہ کے صحابہ کی نبی سے نسبت کو پسند نہیں کرے, ان کے دل میں یہ نسبت گھر نہیں کرے. پیغمبر کے ساتھ صحابہ کی نسبت ہونا یہ اتنی اونچی بات ہے کہ اللہ نے اسی وجہ سے صحابہ کو جنت کے ٹکٹ دینے کا اعلان کیا. اچھا, اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس ٹکٹ کا ذکر نہ کرتے تو آج کئی لوگ کہتے یار صحابہ کا نبی پر دل سے ایمان نہیں تھا. جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ کے دشمنوں کا یہ ایمان ہے کہ دل سے انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا پتا تھا. اللہ عالم الغیب کہ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صاحب نبی کے صحابہ کو گالیاں دیں گے. اس لیے پروردگار نے 1400 پہلے جو قرآن اتارا اس قرآن میں ان کی نیتوں کا ذکر کر دیا کہ ان کی نیتوں میں پیغمبر سے محبت شامل ہے, ان کی نیتوں میں ارادوں میں نبی کی محبت شامل ہے. اس لیے 750 قرآن کی آیتیں صحابہ کی شان میں آئیں. تو سید نور الحسن شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کو سب سے اونچا مقام کیوں حاصل ہے؟ نہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ جنگوں میں گئے, نہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ جناب مسلح پر روتے تھے, یہ بات نہیں. صحابہ کو کائنات انسانی میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ صحابہ پیغمبر کے ساتھی تھے, بس اور کوئی بات نہیں. صحابہ نبی کے, ان کو رفاقت نبوت کی نسبت, ان کو نسبت تھی رفاقت پیغمبر. اب دیکھو ان کا تو مرتبہ نمازوں کی وجہ سے اونچا تھا ہی نہیں, روزوں کی وجہ سے اونچا تھا ہی نہیں, ان کا تو مرتبہ اونچا ہے رفاقت نبوت کی وجہ سے. ایک آدمی کے 6 لڑکے ہیں, وہ آپس میں لڑتے ہیں. جب کوئی آدمی صلح کرانے آتا ہے یا ان کا خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ صلح کرو, وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں اس نے یہ کیا, اس بھائی نے یہ کیا, تو وہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جو مرضی کیا باپ تو ایک ہے, جو مرضی کیا باپ تو ایک ہے, نسبت تو ایک باپ کے ساتھ ہے اور تو کچھ نہیں. پھر وہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ کہتا بھائی تو ہو. اس نے کہا فلاں نے غلطی کی, اس نے کہا غلطی کی ہے لیکن بھائی تو ہو, کوتاہی ہوئی ہے کہتا بھائی تو ہو, تو نے زیادتی کی ہے بھائی تو ہو, تو نے جھوٹ بولا ہے بھائی تو ہو, تجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے بھائی تو ہو. دین بھی اس طرح ہے, صحابہ کرام سے جنگوں میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. سید نور الحسن شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ دیدہ دانستہ کوئی کوتاہی نہیں, بھول ہو گئی, لغزش ہو گئی, نیا نیا کلمہ پڑا تھا, پوری باتوں کا علم نہ ہوا تھا, جب باتوں کا علم ہو گیا کوئی کوتاہی نہیں. تو میں کہتا ہوں اگر کسی سے کوتاہی ہوئی تو ہوئی ہو, صحابہ تو ہے, نبی کے فرینڈ تو ہیں, کسی سے غلطی ہوئی تو صحابہ تو ہیں, کسی سے کوئی چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی، صحابہ تو صحابہ کا مقام ان لغزشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، صحابہ کا مقام رفاقت پیغمبر کی وجہ سے ہے. غلطی ہو تب بھی رفاقت حاصل ہے، غلطی نہ ہو تب بھی رفاقت حاصل ہے. اس لیے کائنات انسانی میں اس جماعت کا مقام بلند رہے گا، ان کی کوئی کوتاہی بھی نقل کرے تب بھی کہو کہ لاکھ کوتاہیوں کا ذکر کرو، اصل بتاؤ کہ وہ نبی کے ساتھی تھے یا نہیں، نبی کے رفیق تھے یا نہیں، نبی کے دوست تھے یا نہیں، ان کو رفاقت پیغمبر حاصل ہے یا نہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ ٹھیک نہیں تھے، یا فلاں صحابی ٹھیک نہیں تھا، یا حضرت عثمان غنی کے دور میں فلاں گورنر نے یہ کوتاہی کی، یا امیر معاویہ کے دور میں یہ کوتاہی ہوئی، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ آج کی جو تاریخ ہے، جو تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 300 سال کے بعد لکھی گئی، اس پر اعتبار کریں یا پیغمبر کی بات کا اعتبار کریں؟ جو تاریخ نبی کے دور سے 300 سال بعد لکھی گئی، اس پر صحابہ کو تولتے ہو، اس پر صحابہ کو پرکھتے ہو؟ یہ بہت بڑی غلطی اور کوتاہی. سید نور الحسن شاہ بخاری نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مشک نافع اور عمبر لے کر جا رہا، آپ میں سے کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ یہ مشک اور عمبر کہاں لے کر جاتا، تو آگے سے وہ یہ کہے کہ میں اس مشک اور عمبر کو لکڑی کے تال پر تولنے جا رہا، تو تم کہو گے یہ پاگل ہو گیا، اس نے مشک کی قدر نہیں پہچانی، یہ مشک کو جانتا نہیں ہے کہ مشک کی کیا اہمیت ہے. اگر مشک کو تولنا ہے تو کسی کستوری والے کے پاس جاؤ، کسی جوہری کے پاس جاؤ، کسی قدر شراب کے پاس. جس طرح کوئی آدمی مشک اور عمبر کو لکڑی کے تال پر نہیں تول سکتا، اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ کو تاریخ کے تال پر نہیں تولا جا سکتا. صحابہ کی مثال مشک نافع اور عمبر کی ہے. جس طرح مشک کو جوہری کے پاس لے جانا چاہیے تولنے کے لیے، اسی طرح صحابہ کو تولنے کے لیے بھی قرآن کے ترازو کے پاس آنا چاہیے، حدیث کے ترازو کے پاس آنا چاہیے، حدیث کو اور قرآن کو ترازو میں رکھنا چاہیے، معیار بنانا چاہیے، کسوٹی بنانی چاہیے کہ ابو بکر عمر کو تولو قرآن کے ترازو، ابو بکر عمر عثمان و علی کو تولو حدیث کے ترازو، پیغمبر کے حکم کے ترازو میں، تو پھر دیکھو کیا. پھر تو جب آپ قرآن کا ترازو قائم کریں گے، قرآن کا ترازو، اور اس قرآن کے ترازو میں ابو بکر کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ قرآن کا ترازو کیا کہتا ہے. قرآن پاک میں تو 9 مقامات پر صدیق اکبر کی شان بیان کی، قرآن پاک نے صدیق اکبر کو کتنا اونچا مقام دیا کہ ابو بکر صدیق پر ابو بکر کے والد نے ایک دفعہ تنقید کر ڈالی. ابو بکر کے والد کو حق پہنچتا تھا کہ بیٹے پر تنقید کرے، جو بات سمجھ میں نہ آئے کہہ ڈالو. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو باپ کی وہ تنقید بھی عرش پہ پسند نہیں جاتا. تنقید کرنے والا والد ہے، تنقید کرنے والا والد ہے، اور پیغمبر کے صحابی اول صدیق اکبر پہ تنقید ہو رہی ہے، اور وہ تنقید اس دور کے مطابق والد کے مطابق ٹھیک ہوگی. تنقید کیا تھی آپ غور فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد مکرم نے کپڑے کی تجارت کے لیے پیسہ دیا، اور وہ پیسہ بہت زیادہ تھا. ابو بکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے رہے، مکے کے عرب کے سب سے بڑے تاجر تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے، اور عثمان غنی غلے کے سب سے بڑے تاجر. ابو بکر صدیق نے اس کپڑے کی تجارت کے پیسوں میں سے کچھ پیسے اسلام پر خرچ کر دیے، اور اسلام پر کیسے کہ کچھ غلام تھے جو نیا نیا کلمہ پڑا تھا جن غلاموں نے، اور ان کے مالک ان کو الٹا لٹکا لٹکا کر تنگ کرتے تھے، جیسے حضرت بلال کو امیہ بن خلف نے ریت کے صحراؤں پر لٹا دیا اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا، حضرت بلال کی زبان باہر نکل آئی، عامر بن فہیرہ کی زبان باہر نکل آئی، ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی. یہ بات ابو بکر سے برداشت نہ ہوئی. ابو بکر گزرے تو دیکھا کہ بلال احد احد پکار رہا ہے اور اس کا مالک اس کو کوڑے مار رہا ہے. ابو بکر سے رہا نہ گیا، اس کو امیہ سے کہا کتنے پیسے لے کر آزاد کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ 8000 درہم لوں گا اور ایک غلام اس کے بدلے میں لوں گا تب آزاد کروں گا. ابو بکر ایک مستورہ نامی غلام لے کر چلے گئے اور 8000 درہم لے کر چلے گئے, پیسے دیے اور بلال کو آزاد کرا لیا. تو یہ باتیں, یہ صرف ایک آدمی کو نہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 غلام آزاد کرائے جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہے. عامر بن فہیرہ کو آزاد کرایا, ابو فقیہ کو آزاد کرایا, حضرت صوبان کو آزاد کرایا, بڑے بڑے غلام, 87000 درہم ان غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کر دیا. ابو بکر کے والد کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر اتنا پیسہ کپڑے پہ لٹا رہا ہے, ان غلاموں پہ لٹا رہا ہے. بس خانہ کعبہ کے سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, والد مکرم غصے میں آئے. والد مکرم نے ابھی کلمہ نبی کا نہیں پڑھا تھا, ان کو ایمان کی لذت کا پتہ نہیں تھا, خیرات کرنے کے ثواب کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے بڑے اجلاس میں کہہ دیا, ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے میری رقم کو تباہ کر دیا, تو نے یہ رقم کیوں غلاموں پہ خرچ کی؟ بلکہ یہ کہا کہ یہ جو غلاموں پہ تو نے پیسہ لٹایا اس لیے لٹایا کہ شاید تو چودھری بننا چاہتا ہے, کہ یہ غلام آزاد ہو کر تجھے چودھری کہہ دے, تجھے بڑا سردار مان لے. اے میرے بیٹے ابو بکر, اگر تو چودھری بننا ہی چاہتا تھا تو یہ پیسہ کسی چودھری کو دے دیتا, وہ تجھے بڑا چودھری قرار دے دیتا. تو نے ان غلاموں پہ پیسہ لٹایا. یہ تنقید کرنے والا والد تھا, حقیقی والد تھا. والد کو حق پہنچتا تھا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی بیٹے کے منہ پر بربلا کہہ ڈالے. ابو بکر کی عظمت پہ قربان جائیں, صدیق اکبر کو والد کا یہ غصہ, والد کا یہ دکھ اتنا محسوس ہوا کہ ابو بکر زبان سے تو کچھ نہ بولے کہ میرا باپ ہے, میرا والد ہے, میں کیا جواب دوں؟ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, ابو بکر رو پڑے. آپ یقین کریں کہ صدیق اکبر روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے, دار ارکم میں آئے اور سارا واقعہ کیا سنایا. حضور علیہ السلام ابو بکر کو تسلی دینے کے لیے ابھی سینے ہو رہے ہیں کہ میں ابو بکر کو تسلی دوں کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, تو نے پیسہ تو دین کے لیے لٹایا. ابو بکر کو تسلی دینے کے لیے ابھی پیغمبر زبان سے کچھ لفظ نہیں بولتے کہ اسی وقت آسمانوں سے جبرائیل امین اور جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کر آئے جس میں صدیق اکبر کو تسلی دی گئی تھی. اور وہ قرآن کیا تھا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ. اے میرے پیغمبر, ابو بکر نے غلاموں پہ جو پیسہ لٹایا ہے اللہ عرش پہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لٹایا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے لٹایا. اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کو نسبت پیغمبر حاصل تھی اور ابو بکر پر تنقید والد نے کی ہے, والد نے. تو اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہا, اللہ تعالیٰ خاموش, والد نے تنقید کی ہے اللہ خاموش رہا ہے. آج اگر پاکستان میں ابو بکر صدیق کو کافر کوئی آدمی لکھتا ہے تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے, ہمیں چپ کر جانا چاہیے؟ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. مجھے آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ جو پروردگار ابو بکر پر والد کی تنقید برداشت نہیں کرتا, اس پروردگار کے سامنے یہ تنقید برداشت ہو سکتی ہے؟ اب وہی کا تو دروازہ بند ہو گیا, آج وہی کا دروازہ کھلا ہوتا, آج اللہ کا قرآن پھر صدیق کی صفائی میں اترتا, پوری امت کے سامنے اترتا. اور ابو بکر کو جنہوں نے قرآن کا دشمن کہا, پروردگار ان پر لعنت بھیجتا اور کہتا کہ ابو بکر کی نیت صاف ہے, ابو بکر سے بڑا قرآن سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. مسلمانوں, صحابہ کی نسبت نبی سے ہے, کہو صحابہ کی نسبت, اصل کام ہی نسبت کا. جب نسبت ہو جاتی ہے تو آدمی سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نسبت کے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ نسبت کو دیکھ لیں, ولی کے ساتھ نسبت ہے, اللہ کے ساتھ نسبت ہے, کسی دین کے ساتھ نسبت ہے, قرآن کے ساتھ نسبت ہے, تو اونچا مقام مل گیا. اور اگر آپ کو نسبت کسی کفر کے ساتھ ہے, خدا نہ خواستہ, کسی دجل کے ساتھ ہے, کسی فریب کے ساتھ ہے, تو آپ اپنی حالت کو دیکھیں کیا ہوگا. اصل بات تو نسبت کی ہے, نسبت بدل جاتی ہے. میں صرف مثال دیتا ہوں, حج کرنے آپ جاتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے دوبارہ بھی, مکے جاتے ہو, مدینے جاتے ہو, جب واپس آتے تو کیا کرتے؟ رومال لیتے, یہ مدینے کا رومال ہے, آپ چومتے ہو, یہ ٹوپی مدینے کی ہے. کیوں تو مدینے کی ٹوپی چومتے ہو؟ رومال کیوں چومتے ہو؟ یہ زمزم کا پانی ہے, اس کو کیوں تبرک سمجھتے ہو؟ اتنا تو بتاؤ کہ یہ مکے کا رومال ہے, اس رومال, یہ رومال مکے میں بنا نہیں, کہاں کارخانہ نہیں لگا ہوا, ٹوپی مکے میں بنی نہیں, مدینہ میں ٹوپیاں بنی نہیں, اس پوتی کو یہ نسبت حاصل ہے کہ اس نے مدینے کی ہوا اس کو لگی، رومال کو یہ نسبت حاصل ہے کہ مدینے کی ہوا لگی۔ یہ کھجور لاتے ہو بڑی تبرک سے پیتے ہو کھاتے ہو اور کہتے ہو یہ مدینے کی کھجور ہے، اور یہ پانی زمزم کا پانی یہ کیوں متبرک ہے، زمزم کا پانی کیوں نہیں تبدیل ہوا، ایک پانی کو کہ کنویں میں بند کر دے 100 سال کے بعد رنگ بھی بدل جائے گا مزہ بھی بدل جائے گا، لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ ہزاروں سال گزر گئے یہ زمزم کا کنواں نہیں بدلا، ایک پیغمبر کی ایڑی لگی ہے نبی کی ایڑی، پانی کے ساتھ نبی کی ایڑی لگ جائے تو پانی نہیں بدلتا، اور جس ابو بکر کے ساتھ نبی کا جسم لگا وہ کیسے بدل گیا، پانی نہیں بدلتا پانی۔ کپڑے کی عزت کرتے ہو، کپڑا یہ مدینے کا کپڑا ہے، یہ روٹی یہ مدینے کی ٹوپی ہے، یہ مدینے کی مٹی ہے، یہ مدینے کی کھجوریں ہیں، یہ خاک صفا ہے، چھوٹی چھوٹی ان غیر جاندار چیزوں میں برکت مانتے ہو، اور رسول اللہ کی کوئی برکت نہیں تیرے نبی کے صحابہ میں آئی؟ شیعہ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی نجف اشرف میں جہاں دفن ہے، میرا یہ مکالمہ بھی کسی شیعہ سے ہوا تھا، حضرت علی کی قبر نجف اشرف سے جس جگہ پر ہے اس کے ارد گرد 100 میل پر اگر کوئی کافر دفن ہے تو وہ بھی بخشا گیا، شیعہ نے لکھا، یہودی دفن ہے تو وہ بھی بخشا گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے بخشا گیا، کہنے لگا جی حضرت علی کی وجہ سے۔ میں نے کہا علی المرتضیٰ میں برکت اتنی آ گئی کہ 100 میل کے ارد گرد والے کافر بھی بخشے گئے، اور تیرے پیغمبر میں خدا نہ خواستہ اتنی برکت بھی نہیں آئی کہ ابو بکر عمر کو بخشا گیا، جو 700 ہوئے وہ نہیں بخشے گئے، ان کو خمینی نے لکھا کافر تھے اور تمہاری ساری کتابوں میں انہیں کافر کہا گیا۔ مسلمانوں اصل چیز نسبت کی ہے، اصل بات نسبت کی، جب نسبت ہو جائے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب نسبت بدل جائے، نسبت صحیح نسبت ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی نسبتیں پیغمبر سے قائم تھیں آپ نے دیکھا ان کو کتنا اونچا مرتبہ ملا، یہ تو نسبت ہی کا تو اثر تھا کہ حضرت سفینہ مدینہ کے سے باہر ایک جنگل میں جا رہے ہیں، ایک شیر حملہ آور ہوا، اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی، سفینہ نے تسبیح نہیں پڑھی، شیر نے حملہ کیا اس نے کچھ ذکر نہیں کیا، وہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جب شیر حملہ آور ہوا تو حضرت سفینہ کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ انا من غلام رسول اللہ، میں محمد، جب میری نسبت نبی کے ساتھ تھا اسی وقت، اور جب سر جھکا دیا تو پتہ نہیں اس نے کیا کہا، مجھے یہ نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا مجھے جبرائیل نے ساری خبر بتائی ہے، جب تو نے کہا میں نبی کا غلام ہوں تو شیر نے آگے سے کہا کہ میں نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، یہ کہا، یعنی نسبت نبی کے ساتھ ہے تو پھر میری نسبت تیرے ساتھ ہے۔ جب اس نسبت کو درندوں نے قبول کیا، یہ جو نسبت پیغمبر تھی جو صحابہ کو نبی کی نسبت حاصل تھی، اس کو درندوں نے بھی مانا، اس کو پرندوں نے بھی مانا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن عاص نے خط لکھا جب یہ گورنر مصر تھے، کیا خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں میرے قریب دریائے نیل بہتا، اور یہاں دریائے نیل میں جب میں گورنر بنا ہوں اور کچھ سال کے اندر ایک مرتبہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی کو اس دریا میں ہم ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پانی چلتا ہے، ورنہ کچھ دنوں کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے اور دریا خشک ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کو گورنر مصر خط لکھ رہے ہیں کہ میں نے اس دریا کا معائنہ کیا ہے، پانی خشک ہے، وہاں لڑکی ایک ڈالیں گے اور اگلے دن پانی لڑکی کو بہا کر لے جائے گا اور پھر وہ پانی چلتا رہے گا۔ حضرت عمر کو جب یہ خط لکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکی اس دریا میں گرانے کی اجازت نہیں ہے، اسلام ایسی رسموں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ تو ہو رہا ایسے حقیقت تھی کہ لڑکی نہ گرتی تو پانی نہ آتا، حضرت عمر نے فرمایا میں خط تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، میرا خط اس دریا کی اس زمین میں جا کر دریا کے اندر جو خشک ریت ہے اس میں میرے خط کو دفن کر دے۔ اس خط میں لکھا تھا اے دریا، اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر، محمد مصطفیٰ کا ماننے والا عمر، تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چل، تجری ان کنت تجری بھی امر اللہ اجری، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تو چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں. بس حضرت عمر کا وہ خط نماز اثر کے بعد اس مٹی میں دبایا اور لوگ چلے گئے. اگلا دن دیکھا تو پانی چل رہا ہے اور وہ دریا کا پانی آج تک خشک نہیں ہوا. حضرت عمر کا خط درندوں نے سنا کیا ہو جاتا. میرے بھائیوں نسبت پیغمبر اس نسبت کو دیکھو. میں اس نسبت کا عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے اکیلے گئے اور ان لوگوں نے چابیاں پیش کر دی یہودی اور عیسائی وہاں اکٹھے. لیکن ایک درمیان میں ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا. حضرت عمر کے غلام ہیں اسلم. وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے مجھے کہا کہ سواری لاؤ. میں سواری لیا. حضرت عمر سوار ہو گئے. مجھے کہا چلو ہم چل پڑے. ہمیں نہیں پتا کہاں جانا. غلام کہتا ہے مجھے نہیں پتا. کچھ میر جا کر فاروق اعظم نیچے اترائے. میں نے سمجھا کہ شاید قضائے حاجت کے لیے اترے. نیچے اتر کر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں اور میں نے 6-7 میل اوپر سفر کر لیا ہے. اب پہلی منزل ختم ہو گئی ہے. اب تیرے سوار ہونے کی باری. تو اسلم کہتا ہے کہ ایسے تو کبھی نہیں ہوا دنیا کے اندر کے غلام بھی سوار ہو. حضرت عمر نے فرمایا اگر دنیا میں کبھی نہیں ہوا تو اب ہوگا. میں محمد مصطفیٰ سے نسبت رکھتا ہوں. نبی کی نسبت مجھے پاتا ہے. غلام کہتا ہے میں رو پڑا. میں نے کہا امیر المومنین دنیا کیا کہے گی. میں سوار ہوں تو پیدل ہو. حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں نبی کا ماننے والا ہوں. جو انصاف میرے پیغمبر نے مجھے سکھایا ہے اس کا تقاضا ہے تو بھی سوار ہو. اب وہ کہتے ہیں میں مجبوراً سوار ہو گیا اور راستے میں باری باری ہم ہر منزل پر یعنی وہ بدلتے تھے سواری. وہ اوپر سوار ہو جاتے میں نیچے آ جاتا. میں اوپر چلا جاتا وہ نیچے آ جاتے. فرماتے ہیں کہ جس وقت بیت المقدس آئے اتفاق سے حضرت عمر کی پیدل چلنے کی باری تھی اور میری سوار ہونے کی باری. میں نے کہا میر المومنین اب میرا منہ کالا نہ کرو. دنیا کے کافر کیا کہیں. حضرت عمر نے فرمایا اس دنیا کو نہ دیکھ قیامت کے دن کو دیکھ. میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا. میری نسبت محمد مصطفیٰ سے. حضرت عمر نے اتنا مجبور کیا کہ وہ نیچے چلے اور مجھے سوار کر دیا. اب جب نیچے حضرت عمر آخری منزل پہ پیدل ہیں اس حالت میں کہ ان کے پاؤں کا ایک جوتا ٹوٹ گیا. تبری میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم کے 2 جوتوں میں سے ایک جوتا ٹوٹ گیا. فاروق اعظم نے ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا اور ایک ہاتھ میں بہار پکڑی. خلیفہ وقت نسبت پیغمبر کو دیکھو کہ ایک ہاتھ میں جوتا ہے ایک ہاتھ میں بہار ہے. اب جناب وہاں جا رہے ہیں. اب وہ تورات اور انجیل کھول کر بیٹھے ہیں. ایک کہتا ہے کہ پیدل چلنے والا خلیفہ ہے. دوسرا کہتا ہے سوار خلیفہ ہے. جب وہاں قریب پہنچے تو نشانیوں کا پتہ چلا تو سب نے فیصلہ کیا کہ یہ جو پیدل چلنے والا ہے یہی خلیفہ ہے. اب اندر چلے گئے. اب اندر جس وقت چلے گا تو سارے لوگوں نے استقبال کیا. فاروق اعظم کو چابیاں دے دی. چابیاں لے کر بیٹھے. حضرت عمر نے وہی 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے اللہ کا شکر اور پوچھا کہ تم نے مجھے بلا کر چابیاں کیوں دی. انہوں نے کہا یہ دیکھو میری کتاب میں لکھا ہے کہ آخر الزمان نبی سے ایک نسبت رکھنے والا عمر آئے گا اور اس عمر کا اگر تم نے مقابلہ کیا تو تمہاری نسلیں قیامت تک مٹ جائیں گی. اور اگر صحیح رابطہ یہ ہے کہ اس کو بلاؤ اور چابیاں بیت المقدس کی اس کے سفر کر. اب اس کے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت عمر بیٹھے ہیں. ایک آدمی فوراً اسی جگہ آیا اندر ہی اور آ کر حضرت عمر کے سامنے ایک کاغذ اس نے رکھا. یہ کاغذ ہے. حضرت عمر نے کاغذ دیکھا. وہ کاغذ دیکھ کر فرمایا نہیں یہ میری اس میں یعنی میرا کوئی اختیار نہیں. یہ مسلمانوں کی جگہ ہے وسیلہ. اب وہ مسلمان جو اس علاقے میں تھے چکوک میں وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا. اس کے جناب بال سر پہ سفید بال ہے اور آنکھوں کے یہ ابرو جو ہے اس پر بھی بال ہے اور بالکل لڑکھڑا رہا ہے. اور اس نے آ کر روکا دیا اور حضرت عمر نے فرمایا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے باپ کی جگہ نہیں ہے. بس یہ کہا. وہ جو حضرت عمر باہر نکلے تو وہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم باقی باتوں کو بعد میں پوچھیں گے کہ کیسے پتا ہوا. پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کیا تھا. یہ کیا بات تھی کہ آپ نے ایک بوڑھے کو کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے عمر کے باپ کی جگہ نہیں. اس کا کیا مطلب. حضرت عمر رو پڑے. بھائی اتنی بات کہی تو عمر رونے لگے. انہوں نے کہا کیوں روتے. فرمایا اس لیے روتا کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ اس بیت المقدس کے علاقے میں میرا والد مجھے لایا تھا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا. یہاں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں چرا کر جب میں تھک جاتا تو بیت المقدس کی مسجد اقصی کی اس دیوار کے نیچے سائے میں سو جاتا. روزانہ میرا یہی معمول تھا اور مجھے روزانہ مار پڑتی تھی. میرا باپ مجھے کوڑے مارتا تھا کہ تجھے بکریاں نہیں چرانی آتی, اور میں روتا ہوا یہاں آ کر لیٹ جاتا, تھکا ہوا ہوتا, بکریاں چراتا, باپ مجھے مارتا, میں لیٹ جاتا. ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا ہے. پنڈلی سے اس نے کپڑا ہٹایا, پنڈلی کو دو مرتبہ دیکھا, میرے چہرے کو دیکھا, میرے پاؤں کو دیکھا, اور دیکھ کر کہا کہ تمہارا نام کیا ہے. میں نے کہا میرا نام عمر ہے. اس نے کہا تمہارے باپ کا نام خطاب تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں میرے باپ کا نام خطاب ہے. تو اس نے ایک کاغذ نکالا اور کاغذ نکال کر لکھا کہ اس کاغذ نکال کر کہا کہ عمر اس کاغذ پر لکھ دو کہ جب عمر کو یہ علاقہ عمر کے ہاتھ میں آئے گا, یہ فتح ہوگی, اس وقت میں یہ زمین تیرے نام کر دوں گا. حضرت عمر نے فرمایا میں تو بکریاں چراتا ہوں, مجھے کون زمین دے گا, میں تو غریب ایک آدمی ہوں اور یہاں بکریاں, مجھے تو بکریاں نہیں چرانی آتی, اور یہ کہ میں کیا زمین دوں. اس نے کہا نہیں لکھ دو. وہ اتنا پیچھے پڑ گیا. فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے جان چھڑانے کے لیے اس کو لکھ دیا کہ جب میرا اس علاقے میں قبضہ ہوگا تو زمین میں تجھے دے دوں گا. اب میں نے بیت المقدس کی جب چابیاں لی تو وہی بوڑھا جو 45 سال پہلے آیا تھا وہی میرا لکھا ہوا کاغذ لے کر آیا. میں نے کہا یہ عمر کے باپ کی جگہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے. اب مجھے مسلمانوں بتاؤ کہ جب نسبت نبی کے ساتھ نہیں تھی تو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی, اور جب نسبت پیغمبر سے ہو گئی تو جناب چابیاں لے کر بیت المقدس کی یہودی آ رہے ہیں. اسی کو قرآن نے کہا غالی کا مثل ہوں کہ تورات و مثل ہوں کہ انجیل. ان کی مثال تورات اور انجیل میں گزر چکی. قیامت اور امانت کا ایسا شاہکار پیش کیا صحابہ نے کہ جب سے جب دنیا بنی ہے ایسی دیانت کسی نے نہیں دیکھی. ایک میں واقعہ گبن کی کتاب, ایڈورڈ گبن نے ہسٹری آف اسلام 22 جلدوں میں انگریزی کی کتاب لکھی, اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ, وہ کہتا ہے کہ جب سے جب دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا, ایسا حیرتناک واقعہ اس کو لکھا. اس نے کہا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ نسبت پیغمبر کی وجہ سے تھا, حضور کی وجہ سے تھا, ورنہ عرب کے بدو تو اور بھی رہتے تھے, یعنی پانی لگانے پر لڑتے تھے. یہ ایک آدمی نے اس کھیت کی بجائے پانی اس کھیت میں لگا دیا تو 300 سال لڑائی ہوتی تھی اتنی بات پر. اور پھر جب نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ گھر کے اندر ایک روٹی ہے, مہمان آ گیا تو صحابی نے بیوی سے کہا کہ روٹی کھانا مہمان کے ساتھ سنت ہے, تو یہاں پر تو ایک ہی روٹی ہے, تو جب مہمان اور ہم کھانا کھانے لگے تو میں تجھے کہتا ہوں تم چراغ بجھا دینا, میں ہاتھ پیچھے کر لوں گا, میرا مہمان پیٹ بھرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ پانی لگانے پر 300 سال لڑتے ہیں, اب لیکن جب نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی تو بیوی سے کہتے ہیں چراغ بجھا دینا, میں پیٹ میں پیچھے ہاتھ کر لوں گا, میرا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھانا. یہ ہے نسبت پیغمبر, کیا ہے نبی سے نسبت ہو. تو وہ گدم کہتا ہے کہ ایک ایسا واقعہ تاریخ میں اسلام کے چہرے پر کائنات نے دیکھا کہ اگر وہ واقعہ ہی اکیلا ہو تو اسلام کی صداقت کے لیے کافی, مسلمانوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے بہاول پور یونیورسٹی کے ایک لیکچر میں یہ واقعہ سنایا, اور ویسے گدم کے کی تاریخ میں بھی یہ واقعہ بڑے دھوم سے پیش کیا گیا, اور اس نے کہا کہ دنیا معلوم کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ نہیں سکتا جیسا ایک صحابی کے دور میں دیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زمانہ تھا, ایران فتح ہو چکا تھا, شہنشاہ ایران کا سر قلم ہو چکا تھا, اور ایران کو فتح کرنے کے لیے جو صحابی گئے تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص, سب کو رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عمر فاروق علیہ السلام کے مامو بھی تھے اور اشرف مبشرہ کے صحابی بھی تھے, اور حضرت سعد نے ایران فتح کیا, اور ایران کی فتح کے دوران ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک آدمی جس کا نام ابو مہجر سختی تھا, یہ ایک اور واقعہ میں ضمنی طور پر درمیان ملا تھا, دوسرا واقعہ بعد میں عرض کروں گا. ابو مہجر سختی نیا نیا نبی کا کلمہ پڑھا, پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اور کچھ عرصے کے بعد ان سے ایک غلطی ہو گئی, ایک گھونٹ شراب کا انہوں نے بھر لیا غلطی ہو. اب شراب کا ایک گھونٹ بھر لیا تو ان پر حد جاری ہو رہی, ادھر سے جنگ شروع ہو رہی ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تجھ پر حد جاری کروں گا اور تو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر اپنے خیمے میں, جو اس کا خیمہ تھا وہ اوپر سینے کے اوپر تھا, اس خیمے میں بند کر دیا. اور اس خیمے کے اندر کون تھا, چھوٹے چھوٹے کچھ بچے تھے اور حضرت سعد کی بیوی حضرت سلمہ تھی. جب ایران کا آخری مارکا, جس دن آخری مارکا تھا, یہ اس دن کا واقعہ ہے, آخری مارکے میں شہنشاہ ایران نے اتنی فوجیں وہاں بھرتی کر دی کہ اس نے اچانک حملہ کیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، قریب تھا کہ صحابہ کو شکست ہو جائے، صحابہ یعنی علاقے پر وہ قابض ہو جائیں مجوسی اور ایرانی. جب اس قیدی نے دیکھا، وہ قیدی اوپر بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ صحابہ کو شکست ہو رہی ہے تو اس نے حضرت سلمہ سے کہا کہ پیدا کرنے والے خدا کا واسطہ میں تجھے دے کر کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، میں جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں، اگر بچ گیا تو واپس آ کر یہ بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے اسی طرح پھینک لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ ہوگا، وہ خود مجھے اس حد کی سزا دے گا. تو حضرت سلمہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ خلاف ورزی اپنے شوہر کے حکم کی نہیں کر سکتی. تو وہ رو پڑا، کہنے لگا دیکھو شکست ہو رہی ہے تو میں اپنے جوہر دکھانا چاہتا ہوں. حضرت سلمہ کو ترس آیا، وہ روتا ہوا تھا، حضرت سلمہ نے اس کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کڑیاں بھی کھول دی اور وہ وہاں سے گیا. اور اس نے حقیقتاً جا کر ایسا نعرہ مارا، ایسا نعرہ لگایا، اچانک جا کر اتنا زوردار حملہ کیا کہ وہ سبوں کی سبیں پلٹ گئی اور دشمن کو اسی وقت شکست ہو گئی. بڑے بڑے دشمنان رسول قتل ہو گئے، صحابہ کو پتہ ہو گئی. اب جب فتح ہو گئی تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہی ابو بہجن شخصی آیا اور آ کر حضرت سلمہ سے کہا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا. انہوں نے پاؤں میں گیڑیاں بھی لگا دیا، ہتھکڑیاں بھی لگا. تو حضرت سعد اگلے دن تشریف لائے خیمے میں، دیکھا اور حضرت سلمہ نے پوچھا کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے فتح دے دی. کیسے فتح ہو؟ تو حضرت سعد نے فرمایا فتح تو نہیں ہو رہی، جب تو پریشان ہو گئے تھے، آخری مارکا تھا، صحابہ کی فوجیں تھکی ہوئی تھی، ایک اللہ کا بندہ ایسا آیا، غیب سے پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا، اس نے آتے ہی زوردار حملہ کیا تو صحابہ کی فتح، صحابہ کو فتح ہو گئی اور سبوں کی سبیں پلٹ گئی. تو حضرت سلمہ نے فرمایا یہی ابو مہجن شکتی. تو حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت عمر سے اس کا حساب دے دوں گا، میں اس کو حد نہیں لگا سکتا، میں اس کو رہا کرتا ہوں. تو انہوں نے سچی توبہ کی، اسی وقت ان کو رہا کر. اب حضرت عمر فاروق، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک میدان میں بیٹھے، کوئی تھک تو نہیں گئے وقت زیادہ ہو گیا تو بند کر. میرے بھائیوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر تشریف فرما، جنگ تو ختم ہو گئی. تو اگلے دن یہ جو مدائن شہر ہے، مدائن یہ جو عراق کے اندر ایک شہر ہے مدائن، یہ تھا ایران کا دارالخلافہ اس وقت، ایران بھی عراق بھی ایران میں تھا. تو مدائن کے شہر کے اندر آخری مارکا ہوا، باقی علاقے تو مسلمانوں نے فتح کر لی. تو مدائن کے شہر کے درمیان میں ایک بہت بڑا میدان تھا، حضرت سعد نے وہاں خیمے لگا دیے اور جتنا بھی غنیمت کا مال تھا وہ وہاں جمع ہونے لگا، ڈھیر لگ گئے غنیمت کے مال. حضرت سعد وہاں تشریف ہو، غنیمت کا مال لوگ لا رہے ہیں. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. ایک صحابی دریائے دجلہ کے کنارے پر رہتے تھے، مدائن شہر سے باہر نکلنا ہو تو دریا ہے، اس کا نام ہے دریائے دجلہ. دجلہ کے اوپر ایک پل ہے لکڑیوں کا، اس وقت پل تھا، اس پل کو کراس کیے بغیر کوئی آدمی دجلہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ایک صحابی جو دجلہ کے کنارے پر ایک جھونپڑی میں رہتے کچھ عرصہ، تو انہوں نے نماز فجر سے پہلے دیکھا تہجد کے وقت کہ ایک آدمی خچروں پر سامان لاد کر پل کراس کر رہا. تبت نے لکھا ہے کہ وہ پل جب کراس کرتا ہوا اس صحابی نے دیکھا تو یہ بھاگ کر گیا. اس نے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی غنیمت کا مال دینے کی بجائے یہاں سے بھاگ رہا. غنیمت کا مال تو مسلمانوں کا مال ہے اور یہ مال چرا کر یہاں سے جا رہا ہے. تو اس صحابی نے پل پر جا کر اسے للکارا، او کافر کہاں جاتے ہو؟ بس جب یہ کہا تو اس نے سوچا کہ پیچھے سے مسلمان آ گئے، صحابہ آ گئے. تو اسی وقت اس نے 14 کے 14 خچر کے سامان کے لدے ہوئے وہ 14 کے 14 خچر چھوڑ کر بھاگ. اب جناب یہ صحابی جو ہے جو جھونپڑیوں والا تھا، اس صحابی نے وہ 14 کے 14 خچروں کا منہ شہر کی طرف کر دیا. وہاں سے شہر بہت بڑا شہر تھا، دور تھا، تو کافی دور چل کر سورج چڑھ گیا صبح کا.
تو جب سورج انہوں نے چڑھتا ہوا دیکھا, روشنی دیکھی, تو انہوں نے غور کیا سامان پر کہ سامان کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ صندوق کو, یہ خچروں کے اوپر صندوق لدے ہوئے, بڑے بڑے صندوق. اور جب انہوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صندوق بھی سونے کے, صندوق بھی سونے. اب جناب اتنا بڑا مال حضرت سعد کے پاس لے کر گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما کے, دوپہر ہو گئی تھی, حضرت سعد سے کہا کہ یہ اونٹ ہے, یہ خچر ہے, ان کے اوپر سامان ہے, یہ صندوق ہے, مجھے معلوم ہوتا ہے سونے کے ہیں, یہ غنیمت کا مال ہے, میں آپ کے لیے لایا ہوں, آپ اپنے پاس رکھیں اور مجھے اجازت. حضرت سعد نے فرمایا کہ اتنا زیادہ مال اور سونے کے صندوق ہے, تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں, میں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتاؤ. انہوں نے کہا میں نام بھی نہیں بتاتا. انہوں نے کہا اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو, تمہارے سامنے صندوق کھولتے. اسی وقت لوہار کو منگوایا. لوہار کو جب منگوایا تو لوہار نے وہ جس وقت صندوق کے تالے توڑے تو وہ حیران ہوا کہ صندوق کے تالے بھی سونے کے تھے اور جو ارد گرد تارے تھی وہ بھی سونے کی تھی. وہ کھولا, جب کھولے تو 14 کے 14 صندوق سونے سے بھرے ہوئے اور ان کے اندر جواہرات اتنے زیادہ کہ پوری مملکت کی ملکیت مالیت کے جواہرات ان صندوقوں میں. اب جناب ایک صحابی نے اتنی امانت اور دیانت کے ساتھ یہ 14 کے 14 صندوق دیے تو اس کے بعد یہ صحابی مصافحہ کرنے لگا حضرت صاحب سے کہ اب مجھے اجازت دو میں چلا جاؤں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اگر تو اپنا نام بتائے تو میں عمر فاروق کو خط لکھوں گا امیر المومنین کو کہ اتنا دیانتدار ایک آدمی سونے کے صندوق دے کر گیا ہے, وہ تمہارے لیے دعا کریں گے. تو انہوں نے کیا بات کہی اس صحابی نے, انہوں نے فرمایا کہ جس پروردگار کے لیے یہ صندوق میں تیرے دروازے پر لایا ہوں وہ میرے نام سے واقف. ایون کہتا ہے کہ دنیا کے اندر دیانت کا ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا. یہ کہہ کر وہ صحابی وہاں سے چل پڑا. اب صاحب نے سوچا کہ اتنی بڑی مالیت کا تو پورا سامان نہیں ہے جو 10 دن سے یہاں جمع ہو رہا ہے, تو یہ جو سامان ہے اتنی بڑی مالیت کا ایک آدمی نے دیا, ایک صحابی نے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے مال آیا ہے, تو میں کیا نام بتاؤں گا؟ ایک قاصد سے کہا جلدی جلدی سواری پر بیٹھو اور اس کا پیچھا کرو, یہ کون ہے, یہ کہاں رہتا ہے. جنگ میں تو اس صحابی کو کئی مرتبہ دیکھا تھا, نام ذہن میں نہیں تھا, ہزاروں کا لشکر تھا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں پیچھے چلا. اس صحابی کی, وہ پیدل جا رہا تھا, میں سواری پہ تھا, آہستہ آہستہ جاتا تھا. وہ کہتا میں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر کچھ جھونپڑیاں اور یہ صحابی اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے. انہوں نے اپنی سواری پیچھے اتار دی, باندھ دی اور پیدل گئے اور جا کر دوسری جھونپڑی والے سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جو ابھی جھونپڑی میں داخل ہوا ہے؟ تو نے کہا تم نہیں جانتے. اس نے کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے کچھ دینا ہے اس کو؟ اس نے کہا نہیں دینا تو کچھ نہیں. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ فلاں نام کا صحابی ہے پیغمبر کا اور مدینہ سے آ کر کچھ عرصے سے یہاں مقیم ہے اور اس کے بیوی بچے بھی یہاں رہتے ہیں. آج 7 دن ہو گئے اس کے گھر کے اندر کھانے کا کوئی سامان نہیں, اس کے گھر میں کھانا پکانے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا شاید تو اس کو دینے کے لیے کچھ آیا ہے. مسلمانوں بتاؤ کہ یہ ہے سیانت. جب نسبت پیغمبر کے ساتھ ہو گئی تو وہ لوگ جو وحشی تھے انہوں نے سیانت کا وہ ریکارڈ سین کیا کہ عیسائیت اور یہودیت ان کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی. سیانت اور امانت کے شاہکار تھے نبی کے پاس. یہ شاہکار رسالت, پیغمبر کی عظمت و ناموس کے شاہکار. مسلمانوں ان صحابہ کی عظمت کو پوری دنیا میں عام کرنا عبادت ہے. عبادت ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام کی 2 حدیثیں سناتا. حضور نے فرمایا سجاتی قوم یقال لهم الرفض وهم یسبون اصحاب. مسلمانوں اس بات پہ غور کرو, حضور نے فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اور ان کو رافضی کہا جائے گا. الا فلا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم ولا تتبعوا جنائزہم. حضور نے فرمایا جو لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے ان کے ساتھ مل کر نہ کھانا, ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا, ان کو پانی نہ پلانا, ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا, ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. مسلمانوں اس حدیث پہ غور کرو. اور یہ حدیث کس پیغمبر نے فرمائی؟ اس پیغمبر نے کہ جس پیغمبر نے کافرہ لڑکی کی کافرہ عورت کی کٹھڑی سر پہ اٹھائی, کہ اس عورت نے پیغمبر کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے, پیغمبر اس کی تیمارداری کے لیے گئے. رحمت للعالمین پیغمبر ایک عورت کی تیمارداری کے لیے گئے, وہ عورت مشرکہ تھی, وہ کافرہ تھی, لیکن اس نے پیغمبر کے چہرے پر غلامت کا ڈھیر نہیں ڈالا, نبی اس کے گھر تیمارداری کے لیے چلے گئے. لیکن جب کوئی آدمی صحابہ دشمنی کر رہا ہے تو پیغمبر نے فرمایا اس کے ساتھ نہ مل کر کھانا, نہ بیٹھنا, نہ نکاح کرنا, نہ اس کے جنازے میں جانا. وہ پیغمبر کافر کے گھر میں عیادت کرنے جاتا ہے, وہی رحمت للعالمین پیغمبر اپنے صحابہ کی حرمت پر اتنا زیادہ بیتاب ہے کہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کے ساتھ نہ نکاح کرنا, نہ بیٹھنا, نہ کھانا, نہ پینا. مجھے تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جب پیغمبر کی اپنی حرمت کا سوال آیا تو پیغمبر تو اپنے دشمن کے دروازے پر چلے گئے, لیکن جب صحابہ کی حرمت کی بات آئی تو آپ نے فرمایا کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی تمہیں اجازت نہیں. اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کی کیا اہمیت ہے, صحابہ کی کیا اہمیت ہے. مجھے بتاؤ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی کا جنازہ پڑھا, عبداللہ ابن عبی کا جنازہ پیغمبر پڑھنے تشریف لے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھیں. حضور نے فرمایا میں اس کے بیٹے سے وعدہ کر چکا ہوں, اس کا بیٹا مسلمان ہے, بے شک عبداللہ میں کچھ غلطیاں تھیں لیکن بیٹے سے میں وعدہ کر چکا ہوں. حضور نے جنازہ پڑھا, جنازہ پڑھ کر مدینہ نہیں پہنچے کہ قرآن اترا کہ ولا تصلی علی احد منھم ماتا ابدا ولا تقم علی قبری, کہ تجھے آئندہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے, نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم, اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ منافق کا جنازہ پیغمبر نے پڑھایا لیکن ایک جنازے میں حضور تشریف لے گئے, جنازہ سامنے رکھا ہے اور حضور جنازے پر آ گئے تو جنازے کے وقت حضور نے پوچھا کس کا جنازہ ہے تو بتایا گیا فلاں آدمی کا, حضور پیچھے ہٹ گئے, فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا. صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتے یا رسول اللہ, لوگ کیا کہیں گے؟ حضور نے فرمایا میں اس لیے جنازہ نہیں پڑھتا انہ کان یبغض عثمانہ, کہ اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض. اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ منافق کا جنازہ پیغمبر نے پڑھا جس سے بعد میں اللہ نے روک دیا, لیکن پیغمبر عثمان کے دشمن کا جنازہ آج ہی نہیں پڑھ رہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابہ کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث میں؟ آج مجھے افسوس ہوتا ہے یہاں یو کے کے اندر, میں نے پچھلے دنوں بلکہ کل پرسوں ہی میں امریکہ سے آیا, وہاں وہ بات نہیں ہے, وہاں سپاہ صحابہ کا پیغام پہنچا ہے, لٹریچر پہنچا ہے کیلیفورنیا میں, واشنگٹن میں, نیو یارک میں, تو لوگ سپاہ صحابہ سے دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن یہاں یو کے اندر کئی لوگوں کا پروپیگنڈا, یہ جی دہشت گرد ہے, یہ جی لوگوں کو مروا رہے ہیں, یہ جی قتل و غارت ہو رہی, کون مروا رہا ہے, کس نے مروایا ہے؟ کبھی تم نے ہم سے پوچھا؟ ہم پاگلوں میں دیوانے ہیں, 100 آدمی سپاہ صحابہ کا شہید ہو چکا ہے, کبھی کسی نے پوچھا کہ تمہارے آدمی کیوں مرے؟ مولانا حق نواز کی بیوہ کیوں بیوہ ہوئی؟ مولانا حق نواز کے بچے کیوں یتیم ہوئے؟ اسار القاسمی کی بیوہ بیوی کیوں بیوہ ہوئی؟ 80 آدمیوں کے جنازے ہم نے کیوں اٹھائے؟ کبھی کسی نے ہم سے پوچھا؟ ہم کچھ دیوانے ہیں, روز آدمی ہمارے شہید ہو رہے ہیں, اگر دہشت گرد ہم ہوتے ہمارے آدمی مرتے یا ان کے آدمی مرتے؟ خمینی نے کتابیں لکھی جس میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا, نعوذ باللہ, صحابہ کرام کو مرتد اور منافق لکھا, حضرت عائشہ کو طوائفہ لکھا, قرآن پاک کو شرابیوں کی کتاب شیعہ نے لکھا, وہ کتابیں پاکستان میں چھپی, ان کے خلاف مولانا حق نواز نے احتجاج کیا, ان کو گولی مار کر اڑا دیا گیا, پھر اسمبلی میں مولانا اشار القاسمی نے اس کتابوں کے خلاف احتجاج کیا, اسے بھی شہید کر دیا گیا. اگر کسی جگہ پر شیعہ ہمارے آدمیوں کو مارتے ہیں جوابی طور پر, اس محلے کا یا کوئی رشتے دار ان کا جوابی طور پر کسی شیعہ کو مار دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سپاہ صحابہ دہشت گرد ہو گئی. اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو پاکستان میں کوئی شیعہ جو صحابہ کے خلاف کتاب چھاپتا زندہ نہ بچتا, ہم اسمبلی کا رول کبھی ادا نہ کرتے, ہم اپنے میں اپنے نمائندے اعظم طارق کو کبھی اسمبلی میں نہ بھیجتا, میں اپنے نمائندے اشار القاسمی کو کبھی اسمبلی میں نہ بھیجتا, ہم اپنے ہاتھ میں اسلحہ لے کر ان سے لڑتے, ان کو قتل کرتے جو ہم سے ہوتا دیکھا جاتا ہے. ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا, ہم نے پاکستان کی سڑکوں کو قتل و غارت سے بچانے کی کوشش کی ہے, لیکن جب ان کتابوں کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں ہمارا دشمن ہمیں گولیاں مارتا ہے, اور جواب میں اگر کسی جگہ کوئی کاروائی ہو جاتی ہے تو سارا الزام سپاہ صحابہ پر آ جاتا ہے. یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 163 کتابیں شیعہ نے 11 سال میں پاکستان سے چھاپی ہیں, جن میں 17 کتابیں ایران سے چھپی. 163 کتابیں, یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نواز شریف کے دروازے پر لے کر گیا ہوں. میں نے دعائی دیا ہماری پاک سے کہ ان کتابوں میں صحابہ کو کافر لکھا گیا, منافق لکھا گیا, بدکماش لکھا گیا, حضرت عائشہ کو دھوکا گیا, عائشہ امت کی ماں ہے, ان کے خلاف لکھا گیا, ان کے خلاف احتجاج کرو, ان کے خلاف کاروائی کرو, ان کتابوں کو ضبط کرو. نواز شریف نے میرے سامنے کہا کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی وہ مسلمان نہیں. صدر صاحب نے کہا یہ کافر ہیں, لیکن اگر میں ہم سٹیج پر کہتے کافر ہیں تو ایران کی حکومت شیعہ کو پیسہ دے کر ہمیں فیرن سے مروا رہی ہے. کیا ہم چھوڑ دیں یہ بات, احتجاج چھوڑ دیں؟ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ پاکستان میں صحابہ کے خلاف جو ایران سے کتابیں آ رہی ہیں اور پاکستان سے چھپ رہی ہیں ان کو ضبط کیا جائے. یہ ناجائز مطالبہ. کوئی آدمی تیرے باپ کو برا کہے, تیری ماں کو برا کہے, تو تو برداشت نہیں کرتا. اگر میری ماں عائشہ صدیقہ کو کوئی آدمی تباہ کر لکھے میں کیسے برداشت کروں؟ ابو بکر صدیق کو کوئی شکا پر کہے, عمر فاروق کو بدکماش کے کس وجہ سے برداشت کرے؟ ہم احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد. کیا دہشت گردی آپ نے لوگوں نے ہمیں دیکھی؟ کون سی دہشت گردی؟ 85 آدمیوں کے میں جنازے 4 سال میں اٹھا چکا ہوں. ایک شیعہ مرتا ہے, ایران اس کو 3 لاکھ روپے دے دیتا. ایک سنی شہید ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی امداد دینے والا نہیں. ہمارے خلاف کیونکہ ایران کا ریڈیو پروپگنڈا کر رہا ہے کہ سپاہی صحابہ دہشت گردی کر رہی ہے, سنیوں مومنوں کو مروا رہی ہے, شیعہ کو مروا رہی, اس کا یہ پروپگنڈا آپ کو راس آتا ہے؟ جس آدمی سے عام طور پر بات کرو کہتا ہے جناب اس کا زیادہ تو بڑی دہشت گرد. کیا دہشت گردی کی ہم نے بتاؤ؟ آدمی ہمارے زیادہ بنے, شہید ہمارے ہوئے, بیوہ عورتیں ہماری زیادہ ہوئی, ہم نے کتابوں پر احتجاج کیا. یا تو آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہو دانش کرو, پڑھے لکھے ہو, فیصلہ کر دو کہ یار چھوڑو ان کو, صحابہ کے خلاف کتابیں چھپنے دو, اپنی جانوں کو بچاؤ, جاؤ گھر میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے, پوری امت کے علماء فیصلہ کر دیں, ہم آج ہی گھر چلے جاتے ہیں, ہم ان پر احتجاج بھی نہیں کرتے. لیکن حضور علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے؟ حضور نے فرمایا اذا ظهرت الفتن اول بدع وصبت اصحابی, جب فتنے عام ہو جائیں, جب بدعتیں پھیلنے لگ جائیں اور لوگ میرے صحابہ کو جب گالیاں دینے لگیں, تب یظهر العالم علمہ, اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل آئے اور اپنا علم ظاہر کرے. وان لم يفعل ذلك, اگر ایسے وقت میں عالم خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کیا, فعليه لعنة الله والملائكه والناس اجمعين, اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, پوری امت کی لعنت ہے. اگر حضور کی اس حدیث کے بعد مولانا حق نواز میدان میں اترے, ان کتابوں کے خلاف احتجاج کیا, تو مجھے بتاؤ کیا انہوں نے برا کیا؟ انہوں نے کوئی مربع زمین کے لاکھ کرائے؟ ان کی کوئی کوٹھی ہے 3 مرلے کا مکان ہے, 2.5 مرلے کا مولانا حق نواز کا, کہاں سے پیسہ لیا؟ کیا مقصد تھا؟ ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں, ہم کوئی پاگل نہیں ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, ہم بھی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, ہم بھی کالجوں میں پڑھے ہیں, ہمارے لڑکوں بھی یونیورسٹی کالجوں میں رہے ہیں, ہم بھی اس سارے آپ مشن کو جانتے ہیں. لیکن ایک درد ہے, ایک دکھ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کو پاکستان اور ایران میں گالیاں دی جا رہی ہیں, اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن پاک کا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی تم سخت لہجہ اختیار کرتے ہو, تم بتاؤ کیا لہجہ اختیار کریں؟ تمہارے باپ کو ایک کنجر آدمی, ایک آدمی کنجر کہے, تم کیا لہجہ اختیار کرو گے؟ تمہاری ماں کو کوئی طوائفہ کہے, تم کیا لہجہ اختیار کرو گے؟ بتا دو. قرآن پاک کہتا ہے میں اذا قیل لہم آمنوا, جب کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں؟ تو اللہ جواب میں فرماتا ہے کما آمن الناس, جیسے میرے صحابہ نبی کے صحابہ ایمان لائیں. یعنی اللہ تعالیٰ عرب کے کافروں سے کہے, جب وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں, تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کما آمن الناس, جیسے میرے نبی کے یہ صحابہ ایمان لائیں, ایسا ایمان لائیں. تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عرب کے کافر کہتے ہیں انومنو کما آمن الصفہا, کیا ہم بے وقوف جیسا ہی مان لائے؟ تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے انہوں نے بے وقوف کہا. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں ان کو بے وقوف نہ کہو, عقل مند ہے. یہ لفظ کا کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا عقل مند ہونا یہ اظہر من الشمس ہے, یہ سورج کی طرح واضح تھا. ایک آدمی دوپہر کے وقت کہے سورج چڑھا ہوا ہے, لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے, یہ سورج تو نظر آ رہا ہے, کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو صحابہ کرام کا ایماندار ہونا، عقل مند ہونا تو اچھے سورج کی طرح، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ تو ہیں ہی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابہ عقل مند ہے. اللہ نے جواب میں فرمایا اللہ خبردار انہم ہم الصفہاء، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں. کون؟ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا ان کو پروردگار نے بے وقوف کہا. کہا نہیں کہا؟ اب مجھے بتاؤ اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ ہمیں کیا قرآن نے سبق دیا کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ کہ صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے بے وقوف کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے جواب میں ان کو بے وقوف کہا یا نہیں کہا؟ بالکل اسی طرح خمینی نے ابو بکر عمر کو کافر کہا. میرا فرض ہے اس آیت کی روشنی میں کہ میں خمینی کو کافر کہوں. شیعہ نے صحابہ حضرت عائشہ کو طوائفہ لکھا، ان کو منافقہ لکھا. میرا فرض ہے کہ میں جواب میں ان کو منافقہ ہوں. کیوں؟ یہ انداز ہمیں قرآن میں لکھا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہی لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ کوئی چھوٹا سا حملہ ہے؟ پاکستان کی 45-47 سال کی پوری تاریخ میں ایسا حملہ کسی پر نہیں ہوا. ہوا تو بتاؤ کہ 8 دن پیچھے گاڑی لگی رہی، 2 گاڑیاں لگی رہی اور ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے، 8 آدمی تھے. مولانا اعظم طارق کے پیچھے وہ گاڑی لگی، مولانا نے دیکھا کہ یہ مشکوک گاڑی ہے، انہوں نے گاڑی روک لی وہاں سرگودا روڈ پر، جنگ سے سرگودا کی طرف جائیں تھے. گاڑی روک لی، مولانا نے اپنے گن مینوں سے کہا اس کی تلاشی لو. تو وہ تلاشی کی کیا بات تھی؟ جب تلاشی کا کہا تو انہوں نے گاڑی روک کر فائرنگ شروع کر دی. انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کی. جب انہوں نے جوابی فائرنگ کی تو انہوں نے اپنی گاڑی کے اوپر توپ نصب کر لی. توپ وہ توپ جو فوج کے پاس ہوتی، کامیابی توپ. یہ آدمی تو پرامن جا رہا ہے، اس نے تو وہ فائر نہیں کیا. فائرنگ وہ کرتے ہیں، مولانا نواز کو شہید کرنے میں تہم انہوں نے کی، شاہ رخ قاسمی کو انہوں نے شہید کیا، اب اعظم طارق پر فائر انہوں نے کیا. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ مولانا اعظم طارق نکل کر قریب کھیتوں میں چلے، انہوں نے کھیتوں میں 25 بم مارے دستی ہینڈ کرنے. وہ آگے آگے جاتے رہے یہ بم مار کر. پھر ہمارے یہ جو لڑکے ان کے ساتھ تھے انہوں نے فیرن، اس فیرن سے وہ بھی زخمی ہوئے، ان کی گاڑی بھی تباہ ہو گئی. بعد میں پھر وہ بھاگ گئے، اللہ نے بچانا تھا. پھر ان کی گاڑی پولیس نے ایک میل کے بعد وہ گاڑی ان کی خراب ہو گئی، وہ چھوڑ دی انہوں نے، ایک اور گاڑی چھین لی کسی، وہ گاڑی بھی ایک میل کے بعد جا کر پنچر ہو گئی. پھر ایک کار چھینی، اس کار کے آدمی کو نکال کر اپنے 8 آدمی اس میں ڈالے، 2 آدمی ڈگی میں ڈالے، ان میں سے 2 آدمی زخمی ہوئے، ان کے خون وہاں بہ ہوا. آگے ایک گاؤں میں جا کر کار خراب ہو، پھر وہاں پہ وہ دریا آ گیا، دریا میں کشتی میں بیٹھ آگے چلے گئے. اور بعد میں جو گاڑی پکڑی گئی اس گاڑی میں 10 دنوں کے پیٹرول پمپوں کی رسیدیں، جہاں جہاں مولانا اعظم طارق 10 دنوں میں گئے وہاں وہاں وہ گاڑی گئی. مولانا اعظم طارق سائی وال گئے تو وہ سائی وال کے پیٹرول پمپوں کی رسیدیں اس میں، آرا والا گئے آرا والا کی رسیدیں. یعنی 10 دن سے پیچھے لگی ہوئی. کون دہشت گرد ہے؟ جو آدمی توپ نصب کر کے حملہ کرتا ہے اور اس کے اوپر نئی گاڑی ہے. ہمارے پاس تو مولانا اعظم طارق صاحب کے پاس تو اس گاڑی کے علاوہ گاڑی کوئی نہیں، یہ 2 گاڑی ہیں، موبائل ٹیلی فون ان کے پاس ہے. کون سرپرستی کر رہا ہے؟ پھر 3 آدمی جو قتل کرنے میں شریک ہیں ان کے پاس فوٹو پر ویزے لگے ہوئے ایران کی امبیسی میں موجود ہیں، جو بعد میں ایف آئی اے نے جا کے پکڑے. ان آدمیوں کے ناموں کے ویزے لگے ہوئے پکڑے، ٹکٹیں اوکے ہیں، 25 تاریخ کو ایران جا رہے تھے سارے. اگر ایران کی حکومت سرپرستی نہیں کر رہی تو ویزے کس نے لگائے؟ سیٹیں اوکے کس نے کرائی؟ اتنا بڑا ظلم. مسلمانوں اس راستے میں مجھے بھی یقین ہے کہ کسی نہ کسی دن ہم نے بھی شہید ہونا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں ہمارا موقف اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کی وجہ سے. کوئی پلاٹ ہم نے نہیں لینے، کوئی ہم نے چدراہٹ کے لیے نہیں کرنا، صرف اس لیے کہ پاکستان میں اور ایران میں جو صحابہ کو کافر لکھا جا رہا ہے یہ کتابیں بند ہو جائیں. یہ رسول اللہ کے دین کی توہین ہے. اگر صحابہ کو ہم کافر سمجھیں تو پیغمبر کے نہ قرآن پر اعتماد ہے نہ حدیث پر اعتماد ہے. مسلمان نہیں آدمی ہو سکتا. تو صحابہ کرام سے محبت صرف اس لیے ہے کہ صحابہ کو نسبت پیغمبر سے حاصل ہے.
آپ کا بھی یہی ایمان ہے، آپ بھی اس پر پکے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے.